آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں، آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں۔ نعت شریف کے اشعار میرے مرشد سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں، جیسے خورشید ہو آسمان میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں۔ دوستوں یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جہاں میں، دوستوں یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جہاں میں، جس سے اسلام پھیلا جہاں میں۔ گر نہ صلی علی ہو زبان پر، کیا اثر ہوگا آہو فواں میں، گر نہ صلی علی ہو زبان پر، کیا اثر ہوگا آہو فواں میں۔ درود شریف سے اگر محبت نہیں ہے تو اللہ رسول سے محبت نہیں۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا، احسان مندی کے ساتھ درود شریف پڑھنا، اکڑ اور ناز نہیں ہو کہ ہم اتنا درود پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دعوے ہیں ہم ہزار دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، روزانہ ہزار دفعہ، دو ہزار دفعہ، ہر وقت چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن بد نگاہوں سے بدنگاہی بھی کرتے ہیں۔ موبائلوں کے اندر غیروں کی تصویریں بھی ہیں، ویڈیو بھی ہیں، موبائل بھی چل رہے ہیں، اور بھی دسیوں شرعی پردہ نہیں ہے۔ یہ ایسا درود شریف محبت والا درود شریف نہیں ہے۔ محبت تو اس کو کہتے ہیں اطاعت کو، جس میں اطاعت نہیں ہے اس میں محبت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج ہم مسلمان ہیں، اسلام ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو آج ہم لوگ رام چندر ہوتے، پٹیل ہوتے، گھٹیل ہوتے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے۔ ہمارے جانوں میں جو ایمان ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی صدقے میں ہے۔ جو آدمی درود شریف کا اہتمام نہیں کرتا، یہ دلیل ہے کہ اس کو نہ اللہ سے محبت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ جب درود شریف پڑھو تو محبت کے ساتھ پڑھو، اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اس کا طریقہ بتلایا ہے کہ جب درود شریف پڑھو تو اس خیال سے پڑھو کہ ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی حاضر ہیں، اور رحمت کی جو آبشار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر مسلسل پڑ رہی ہے اس کی کچھ چھینٹیں ہمارے اوپر بھی آ رہی ہیں۔ اس تصور سے پڑھو، اور درود شریف وہ عبادت ہے جو قطعی قبول ہے۔ قطعی قبول کیوں ہے؟ ہمارا کمال نہیں ہے اس میں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا کمال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی ایسی محبوب ہستی ہیں کہ جو انسان اللہ سے درخواست کرے گا کہ اے اللہ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرما، اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ درود شریف کو رد نہیں فرماتے۔ گناہگار سے گناہگار آدمی درود شریف پڑھے گا اس کا درود شریف قبول ہوگا، اور جو دعا درود شریف کے درمیان مانگی جاتی ہے اس کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جس کے اول قبولیت ہو آخر قبولیت ہو، اول بھی درود شریف پڑھ لیا قبول ہوا، آخر بھی درود شریف پڑھا قبول ہوا، تو وہ اللہ تعالیٰ کریم ذات ہے، تو اس سے بعید ہے کہ یہ پہلا اول چیز قبول کرے، آخر چیز بھی قبول کرے، درمیان والی پھینک دے۔ وہ ایسا قریب نہیں ہے. اس لیے درود شریف ہر دعا سے قبل, ہر دعا کے بعد درود شریف اگر پڑھ لیا جائے تو دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اور درود شریف وہ عبادت ہے جو اللہ کو محبوب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا حق رکھا ہے. درود شریف براہ راست نہیں پڑھتے بلکہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ آپ اپنے حبیب پر صلاۃ و سلام پیش کیجیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ اور اس کے فرشتے تمام کے تمام اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں اور ملائکہ بھی فرماتے ہیں. تو اس میں ہم فقیر بھی شامل ہو جاتے ہیں, اللہ نے ہمیں بھی شامل ہونے کا موقع دے دیا کہ جو عمل ہمارا ہے اور ہمارے مقربین فرشتوں کا ہے وہ یہ عمل جو ہے تم کو بھی دیتے ہیں, تم بھی کر لیا کرو. اور درود شریف پر 10 نیکی ملتی ہے, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. لیکن درود شریف کو جو احسان مندی کے ساتھ پڑھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, درود شریف پڑھنا اپنے اوپر احسان کرنا ہے. بعض لوگوں میں بڑی عقل ہوتی ہے, ہم اتنا درود شریف اس کا واسطہ ضرور دیتے ہیں, ہم اتنا درود شریف پڑھتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہم کوئی بزرگ چیز ہیں, ہم کوئی ہستی ہیں, ہم اتنے معمولی نہیں ہیں, ہم اتنا کام کرتے ہیں. یہ عقل میرے دوستو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے, اللہ بچائے اس کو. غرض یہ کہ جس کے اندر اللہ اور رسول کی محبت ہوگی وہ ضرور درود شریف کا اہتمام کرے گا اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا, اور جس میں درود شریف پڑھنے کا اہتمام نہیں اور محبت کے ساتھ نہیں پڑھتا اس میں نہ اللہ کی محبت پائی جاتی ہے نہ اس کے حبیب کی محبت پائی جاتی ہے. گر نہ صلی علی زبان پر کیا اثر ہوگا رفانا کا انعام یہ ہے, ورفانا کا انعام یہ ہے آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں, آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ورفانا لک ذکرک, اب آپ کا ذکر بلند کریں گے. اس کے بہت سے معنی ہیں, کس طرح بلند کریں گے, کیا کیا بلند کریں گے, کتنا مرتبہ آپ کا بڑھے گا, یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن اس سے مفہوم مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی خدا تعالیٰ نے اللہ اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا, کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ اذان کے کلمات میں اللہ نے شامل کر دیا. سب سے اول تو لا الہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی, لا الہ الا اللہ ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ. جو اللہ کا اقراری ہے, اگر وہ رسول کا اقراری نہ ہو, انکاری ہو, تو اس کا ایمان قبول نہیں. اللہ کا انکار ہے انکار محمد, انکار محمد ہے اللہ کا انکار, اللہ کا انکار, اللہ کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا درجہ ایسا بلند کیا کہ جب ہم اذان دیتے ہیں اس میں کلمہ پڑھتے ہیں, اس میں اسی طرح تحیات پڑھتے ہیں, اس میں درود شریف کی نماز میں پڑھتے ہیں, اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند فرمایا. تو دونوں جہان میں آپ کا ذکر ہے. دوسرے جہان میں کیسا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اب بندے کا درود بھیجنا اور ہے, اللہ کا درود بھیجنا اور ہے. اللہ کی رحمت ہوتی ہے اپنے نبی پر اور بندہ اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل فرمائی.
ورفانا کا انعام یہ ہے آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں, آپ کا ذکر ہے دو شرط توحید کامل یہی ہے, شرط توحید کامل یہی ہے
کی شرط ہے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت ہو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی علامت ہر کام میں سنت پر عمل کرنا. نماز ہو ہماری سنت کے مطابق, وضو ہو ہمارا سنت کے مطابق, اور ہمارے تلاوت ہو سنت کے مطابق. قرآن پاک کی تلاوت ہم کریں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سنت اس میں کیا ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے ایسے ہم بھی پڑھا کریں. جہاں پر مد کیا کرتے تھے وہاں ہم بھی مد کریں, جہاں ٹھہرا کرتے تھے وہاں بھی ہم ٹھہرا کریں. یہ ہے طریقہ. اور کلام پاک کی تلاوت میں قرآت میں کیا مزہ ہے, کیا مزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جب قرآن پڑھو تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ پڑھے. کیا مزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پڑھنے والی چیز ہم پڑھ رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام مبارک پڑھا, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر رہے ہیں, قرآن پاک میں نقل کر رہے ہیں آپ کی, آپ ایسے پڑھا کرتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تو اچھا قرآن پڑھنے والا وہ ہے جو قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس کو دیکھو تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ سے ڈر رہا ہے. قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس کی یہ کیفیت ہو کہ اللہ سے ڈر رہا ہے تو سمجھو کہ یہ ہے اصلی قرآن پڑھنے والا, اچھا قرآن پڑھنے والا. لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تجویز ہی صحیح نہیں ہے, قرآن پاک صحیح پڑھنا ہی نہیں جانتے. کتنے ائمہ ہیں نماز پڑھاتے ہیں لیکن تجوید کے خلاف ہیں, سیکھتے بھی نہیں ہیں, شرم بھی نہیں آتی, غلط سلط پڑھ کے چلے جاتے ہیں. امام بنے ہوئے ہیں, خطیب بنے ہوئے ہیں لیکن قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے. کتنے عوام ہیں, جب ائمہ کا یہ حال ہے تو عوام سے کیا شکایت کریں؟ قرآن پاک کو سیکھتے نہیں, پڑھتے نہیں, حق ادا نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہونا ایمان کا لازمہ ہے, لازمہ. جس میں ایمان ہوگا اور آپ کا عشق و محبت ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین سے زیادہ, اپنی جان سے زیادہ, مال سے زیادہ, اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ہر چیز سے میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں اللہ کے بعد, اس وقت تک تو مومن کامل نہیں ہو سکتے. اب جب سنتوں کا علم ہی نہیں ہے, سنتوں کی فکر ہی نہیں ہے, ابھی میں اگر چند سنتیں پوچھ لوں تو مشکل سے کوئی جواب دے سکے گا. حالانکہ یہاں کتاب تقسیم کی جا چکی ہے, بار بار بیان ہوتا ہے, لیکن ابھی کسی سے پوچھو کہے گا ہمیں دعا یاد نہیں. اے بھائی کیا کر رہے ہو یہ, اے بھائی ان کو اٹھاؤ, اونگو نہیں بھائی, سر نہ جھکاؤ, سیدھے ہو کے بیٹھو. اپنے شیخ کے بیان میں جانے کے لیے آرام کر کے جاؤ, عقل کو, کاموں کو مختصر کرو. ایسا اگر معاملہ ہے کہ بھئی ہم تھک جاتے ہیں رات تک, تو ایک دن ایسا بناؤ کہ اس دن کاموں کو مختصر کر دو, تاکہ اپنے شیخ کے بیان میں ہشاش بشاش ہو کے بیٹھنا چاہیے. آنکھیں بند کرنا یا سر ڈال منہ ڈال دینا جیسے گائے بیل منہ ڈال کے بیٹھتا ہے, یہ مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے, اور مقرر کا دل اس سے بند ہو جاتا ہے, مضامین کی آمد بند ہو جاتی ہے. پھر فائدہ کیا بیان کا؟ آ کے بیٹھ گئے اور سو گئے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا. ہمارے مولانا عبدالحمید صاحب ساؤتھ افریقہ والے, ایک مرتبہ انہوں نے لطیفہ سنایا کہ ایک شخص اپنی بیوی سے بہت لڑا کرتا تھا. لڑائی ہوتی ہے, ہوتی ہے نا, یہ سچا آدمی ہے. اگر یہ کہتا لڑائی نہیں ہوتی تو ہمیں شک تھا کہ یہ سچ نہیں بول رہا. ایسا کون سا گھر جس میں لڑائی نہ ہوتی ہو؟ تو بہت لڑتا تھا. اس نے سنا کہ بھائی کوئی اللہ والے آئے ہیں, بیوی نے سنا کوئی اللہ والے آئے ہیں, دین سکھاتے ہیں, اللہ کی محبت سکھاتے ہیں, بیوی کے حقوق سکھاتے ہیں. اس نے کہا کہ بھائی دیکھو روزانہ تم لڑتے بھڑتے ہو اور محلے بھر میں بدنامی ہوتی ہے, آواز جاتی ہے, بری بات ہے, تم بھائی جاؤ کچھ اللہ کی بات سنو محبت کی تو ہم ٹھیک ہو جائیں, تم بھی ٹھیک ہو جاؤ ہم بھی ٹھیک ہو جائیں. انہوں نے کہا بھائی صحیح بات ہے, ہم بھی تنگ آ گئے لڑتے لڑتے. بیان سننے چلا گیا, لیکن وہی ہوا کہ وہاں جا کے وہ تھوڑی دیر میں اونگنے لگا. اب جب اونگتا ہے آدمی تو آدھی بات سنتا ہے آدھی بات نہیں, کچھ کا کچھ سن لیتا ہے, کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے. اب وہ جب بیان سن کے گھر آیا تو بیوی سے اور زیادہ لڑنے لگا. اب بیوی تو پریشان ہو گئی کہ بھائی مولوی صاحب نے تو بڑی اچھی باتیں سکھائی تھی کہ بھائی بڑے میاں اپنی بڑھیا سے مت لڑا کرو اور اس کو پیار سے رکھو. جب بڑھاپا آ جائے بیوی پہ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اب اس کا حق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے پیار کرنے کا, اس سے اور زیادہ محبت کرو. کیونکہ جوانی میں تو ہر کوئی محبت کر لیتا ہے, کیا کمال کیا. جب بڑھاپا آ جائے تب اس سے اور محبت کرو, تب ہے کمال. تب اس کو معلوم ہوگا کہ ہاں واقعی یہ میرا عاشق ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے. جب میرے اوپر بڑھاپا آ گیا, حسن میرا جاتا رہا, شکل میری بگڑ گئی, پھر بھی مجھ سے محبت کرتا ہے, اس کا مطلب ہے واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے. میری صورت سے محبت نہیں تھی بلکہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ کی بندی ہے, خوش ہوگی, دعا دے گی, اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. کتنے لوگ بیویوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو پر صبر کر کے اللہ والے بن گئے, اللہ نے ان کو اپنی نسبت خاصہ عطا فرما دی. کتنے قصے ہیں. غرض یہ کہ جب وہ بیان سن کر آیا تو اور زیادہ لڑنے لگ گیا اور زبان چلانے لگ گیا. بیوی بڑی پریشان ہوئی اور اس نے مولوی صاحب کو فون کیا کہ آپ نے تو بیان میں اتنی اچھی باتیں بتائی, ہم نے بھی سنی تھی پردے سے بیٹھ کر, اور یہ تو معاملہ یہاں الٹا ہو گیا کہ ہم نے تو چاہا تھا کہ یہ اس کی زبان کچھ رک جائے, یہ تو اور چلنی شروع ہو گئی. اب مولوی صاحب بھی پریشان ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے. کہا کہ بھائی اس کو اچھا ہمارے پاس بھیجو, ہم پوچھتے ہیں. وہ چلے گئے وہاں, انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے کہ آپ پہلے جھگڑا کرتے تھے بیوی سے اور پھر آپ نے آ کے بیان سنا, ہم نے بیویوں کے حقوق بتلائے کہ کس طرح رہنا چاہیے, آپ نے جا کے اور زیادہ بکواس شروع کر دی اور زیادہ زبان چلانی شروع کر دی. اس نے کہا مولوی صاحب آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جب نماز پڑھو اس سے پہلے بکواس کیا کرو, تو ہر نماز سے پہلے جانے سے پہلے میں اس سے لڑتا ہوں بکواس کرتا ہوں. کہا بھائی ہم نے کب کہا؟ انہوں نے کہا آپ نے کہا ہر نماز سے. ارے بھائی میں نے تو کہا تھا ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرو, مسواک. اب اونگنے کا انجام یہ ہوا کہ اس نے مسواک کو بکواس سمجھ لیا, لہذا اس نے سوچا کہ ہر نماز سے پہلے بکواس کر کے جانا بڑا ثواب ملے گا, تو اس لیے ہر نماز سے پہلے وہ بیوی کے ساتھ خوب بکواس کر کے لڑ جھگڑ کے جاتا تھا. تو اونگنے والوں کا پھر یہ حال ہوتا ہے کہ کچھ کا کچھ مسئلہ سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی علامت سنتوں پر عمل ہے. سنتوں کو سیکھنا چاہیے اور سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. ہمارا وضو سنت کے مطابق کیسے وضو کیا جاتا ہے اس کو سیکھو. نماز میں کہاں ہاتھ باندھنا سنت ہے, رکوع کس طرح کرنا سنت ہے, اور سجدہ کیسے کرنا سنت ہے. جہاں جی چاہ ہاتھ رکھ لیا, جہاں جی چاہ ہاتھ باندھ لیے, کسی نے اوپر باندھ لیے, کسی نے ٹیڑھے باندھ لیے, یہ سنت کے خلاف کام کرنا یہ علامت ہے کہ اس میں اللہ اور رسول کے عشق و محبت نہیں ہے. مجبوری میں بیچارہ پڑھ لیتا ہے نماز جیسے تیسے کی. تو عشق و محبت پیدا کرو, اور عشق محبت پیدا کرنے کا طریقہ اہل عشق اہل محبت کے ساتھ رہنا اور سنتوں کو سیکھ کر ان پر عمل کرنا. سنتوں پر عمل کر کے بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. شرط توحید کامل یہی ہے, عشق ہو آپ کا بلب و جام, کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن, کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن, آپ کا رتبہ دونوں جامیں, آپ کا رتبہ دونوں جامیں, کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن, آپ کا رتبہ دونوں جامیں. سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو, سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو, وہ بھلا جائے کس گلستاں میں, وہ بھلا جائے کس گلستاں میں, سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو وہ بھلا جائے کس گل ستانے. نام کیسا ہے پیارا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ایمان ہے جامع, جن کے صدقے میں ایمان ہے جامع. نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ایمان ہے جامع. یہ ہے فیضان نور نبوت, یہ ہے فیضان نور نبوت جو ہے اسلام سارے جہاں میں, جو ہے اسلام سارے جہاں میں. یہ ہے فیضان نور نبوت جو ہے اسلام سارے جہاں میں. آخری شعر ہے, کیا کہوں رفعت شان گنبد, کیا کہوں رفعت شان گنبد, کچھ نہیں دم ہے اختر زبان میں, کچھ نہیں دم ہے اختر زبان میں. کیا کہوں رفعت شان گنبد, کچھ نہیں دم ہے اختر زبان میں. آپ کا مرتبہ اس جہاں میں کیسے خورشید ہو آسمان میں. کتاب دے, کتاب میرے مرشد محبوب سیدی حسین ادی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات جن کا عنوان مواہب ربانیہ ہے, اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ چاٹ گام میں ایک محدث صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں تو بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھاتا ہوں لیکن کبھی شرح جامی بھی پڑھانی پڑتی ہے, اس میں اکثر امارد ہوتے ہیں. امارد ان بچوں کو کہتے ہیں جو جوانی میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں, چہرے پہ ان کے کشش ہوتی ہے, داڑھی ابھی نہیں آئی ہوتی ہے ان کے چہرے پہ خاص کشش اور چمک ہوتی ہے. اس سے نظر کی حفاظت کا حکم ہے, جس طرح عورتوں سے نظر کی حفاظت نامحرم عورتوں سے کرنی ہوتی ہے, ایسے لڑکوں سے بھی نظر کی حفاظت ضروری ہے, فرض ہے. تو فرمایا کہ اس میں اکثر امارد ہوتے ہیں اور بعض بہت حسین ہوتے ہیں, ان سے میں کس طرح نظر بچاؤں, اس کے لیے مجھے کوئی نسخہ بتلائیے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمارے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ جو لڑکے حسین ہوں ان کو دائیں بائیں بٹھائیے, دائیں بائیں, اور جو غیر حسین ہوں ان کو سامنے بٹھائیے, تو یہ متن بن جائیں گے. غیر حسین لوگ متن بن جائیں گے, یعنی سامنے وہ رہیں گے, اور متن ہمیشہ جلی ہوتا ہے, کھلا ہوتا ہے, اور وہ حاشیہ بن جائیں گے. حسین لڑکے حاشیہ کی طرح ہوں گے, اور حاشیہ عموماً باریک ہوتا ہے, اور حاشیہ جب باریک ہوگا تو نفس کو ادراک حسن میں دقت ہوگی, اس کو سمجھنے میں دقت ہوگی، مشکل ہوگی، دائیں بائیں بیٹھا ہے تو مشکل ہوگا اس کو دیکھنا سمجھنا. تو دائیں حسین لڑکوں کو دائیں بائیں بیٹھاؤ، اور جو لڑکے غیر حسین ہیں، کم حسین ہیں، ان کو سامنے بٹھا لو، کیونکہ بٹھانا تو پڑے گا، تو ان سے بھی نیچی نظر کر کے ان کو درس دے دو. لیکن اچانک نظر پڑنے سے حسین لڑکوں پہ نظر نہیں پڑے گی، ان کو دائیں بائیں بٹھا دیجیے. ٹھیک ہے مولانا؟ تو فرمایا کہ حاشیہ جب باریک ہوگا تو نفس کو ادراک حسن میں دقت ہوگی، پچٹی پچٹی نظر پڑے گی، غائرانہ نظر، غور والی نظر نہیں پڑے گی، طائرانہ نظر ہوگی. اور ساری توجہ آپ سامنے رکھیں، دائیں بائیں توجہ نہ کریں. مولانا اس مشورے سے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آپ نے میری مشکل حل کر دی. پچھلی دفعہ جو ملفوظات میں نے سنائے تھے تو ہمارے ایک انسپیکٹرس ہے، وہ اس نے کہا کہ آپ نے بہت مشکل مشکل باتیں سنائی، اس لیے میں دیکھ کر آسان آسان باتیں آپ کو سناتا ہوں. حالانکہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے، لیکن یہ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہفتے میں دو ہفتے میں آتے ہیں ایک دفعہ، پابندی کرتے نہیں. روزانہ اگر بیان سنا کریں ہمارا تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے، لیکن چونکہ ہفتے ہفتے ملاقات ہوتی ہے اور کسی کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی نہیں آ پاتا، 15 دن ہو جاتے ہیں، کسی کو مہینہ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے ملفوظات سمجھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ مشکل ایسے نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن موت پر حدیث وارد ہے کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے. جمعے کی رات یعنی شب جمعہ جسے کہتے ہیں، جمعرات. جمعرات کا سورج جب غروب ہو جاتا ہے، بدھ کا سورج، تو جمعرات کا سورج جب غروب ہوتا ہے تو جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت سے لے کر جمعے کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک جمعے کے اوقات ہیں. اس دوران کوئی مرے گا تو حدیث شریف کی روح سے عذاب قبر سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا. ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں احتمال ہے کہ یہ مطلق ہو یا مقید. مطلق کی معنی ہے کہ ہمیشہ کے لیے عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، اور اگر مقید مانا جائے یعنی اس میں کوئی قید لگی ہوئی ہے، شرط لگی ہوئی ہے، تو اس کے معنی ہے کہ ہمیشہ اس کے معنی ہوں گے کہ صرف جمعے کو عذاب نہ ہو، سنیچر سے شروع ہو جائے، یعنی جمعے کے دن تو عذاب نہیں ہے اور ہفتے سے پھر شروع ہو جائے عذاب. پھر فرماتے ہیں کہ فل اطلاق ہو الاول والاول ہو الاولا نظر الی فضل المولا. اس حدیث کو مطلق رکھنا اول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر نظر کرتے ہوئے یہی اولا ہے کہ اس کو کبھی بھی عذاب قبر نہیں ہوگا. اللہ ایسی کریم ذات ہے، اس سے بعید ہے کہ ایک دن عذاب سے بچائے اور پھر عذاب پیٹنا شروع کر دے. ابھی تو ایک عزت دے پھر بعد میں بے عزت کر دے. تو ایسا بہتر یہ ہے کہ اسی بات پر ہم نظر رکھیں کہ انشاءاللہ اس کو کبھی بھی عذاب قبر نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو. اس حدیث کی شرح میں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ زمان اور مکان، زمانہ مانے وقت اور مکان مانے جگہ، زمان و مکان دونوں اللہ کے ہیں، وقت بھی اللہ کی قدرت میں ہے اور جگہ بھی اللہ کی قدرت میں ہے. کعبہ شریف مکان ہے، جو اللہ مکانن یہ شرف دے سکتا ہے کہ ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہو، وہ زمانن بھی شرف دینے پر قادر ہے کہ ایک زمانے کو ایسی عزت دے دے کہ اس کی برکت سے قیامت تک عذاب قبر نہ ہو. تو اس پر کیا اشکال ہے؟ سمجھ آ گئی بات کہ جو اللہ یہ شرف دیتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز جا کے کعبہ شریف میں پڑھیں تو آپ کو 2 لاکھ کا ثواب ملے گا، مسجد نبوی شریف میں پڑھیں تو 50,000 کا ثواب ملے گا. تو جب جگہ کو اللہ تعالیٰ یہ عزت دے سکتے ہیں کہ یہاں آ کر تمہاری عبادت کا ثواب بڑھ گیا، اور یہ خالی نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر عمل جو حرم شریف میں کیا جائے گا اس کو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. مثلا 1 ریال صدقہ کیا تو 1 لاکھ ریال صدقے کا ثواب ملے گا، خالی نماز کے لیے نہیں. اسی طرح جو نیکی وہاں کرے گا اس کا ثواب بڑھ جائے گا. تو فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی جگہ کو ایسی عزت اور شرف اور مرتبہ عطا فرما سکتے ہیں تو وقت کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا مبارک کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر سارا وقت جو ہے قیامت تک کے لیے اس کو عذاب نہ ہو. یعنی جمعے کی ایسی مبارک ساعت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسا شرف دیتے ہیں کہ اس کی برکت سے قیامت تک عذاب نہ ہو. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں دوسری احادیث نقل کر کے ثابت فرمایا ہے کہ جمعے کے دن مرنے والے کا قیامت کے دن بھی حساب نہیں ہوگا. اور یہ اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کی پشت پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی, اس کی پشت پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو جمعے کی موت نصیب فرمائے. ارشاد فرمایا کہ انسان معصوم نہیں ہے, خطا ہو سکتی ہے, لیکن جب خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا رو کہ وہ خطا سبب عطا ہو جائے. اللہ سے رونے سے اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ خطا کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں. جیسے بچہ جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو بچہ روتا ہے, معافی مانگتا ہے تو ماں باپ اس کو معاف کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد اس کو کوئی ٹافی چاکلیٹ بھی دے دیتے ہیں. اسی طرح وہ خطا جس پہ ہم روئیں, اللہ سے گڑ گڑائیں, اللہ سے معافی مانگیں, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور پھر کچھ عطا بھی فرما دیں گے. تو فرمایا کہ اتنا رو, اللہ سے اتنا رو کہ وہ خطا سبب عطا ہو جائے, صرف معاف نہ ہو جائے بلکہ اللہ کچھ اور عطا, خوش ہو کر کچھ عطا بھی فرما دیں تو وہ خطا سبب عطا ہو جائے. ایک صاحب نے کہا کہ خطا پر کتنا روئیں, کتنی توبہ کریں, قبولیت توبہ کی آخر کوئی علامت بھی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں ہے, جب آنسو بہاؤ گے اور دل سے توبہ کرو گے تو دل میں ایک ٹھنڈک آ جائے گی. یہی علامت توبہ کی قبولیت کی ہے, کیونکہ گناہ سے دل میں آگ لگتی ہے, دل گرم ہو جاتا ہے, اور جب رحمت کا نزول ہو گیا تو آگ بجھ جائے گی, بلکہ بغیر حروف کے دل میں آواز آنے لگے گی کہ اب زیادہ مت رو. مولانا محمد احمد صاحب نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے, اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم, اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. بچہ بہت زیادہ رونے لگتا ہے تو ماں باپ کو رحم آتا ہے, کہتے ہیں بھائی اچھا چپ کر جاؤ اب ٹھیک ہو گیا معاملہ. رحم آتا ہے کہ کتنا روئے گا. اللہ تعالیٰ رحم الرحیمین ہے, ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے اپنے بندوں سے. بندہ جب زیادہ رونے لگتا ہے تو اللہ کو بھی رحم آ جاتا ہے, تو پھر ایک ٹھنڈک اللہ تعالیٰ دل میں بھیج دیتے ہیں کہ بھائی اب معاف ہو گیا. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا ایک شعر یاد آیا, فرماتے ہیں کہاں گیا وہ, اب کہیں پہنچے نہ تجھ کو تجھ سے ان کو غم, اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. کیا کہنا تھا, کون سا شعر بھول گیا. چلو سنتوں کی کتاب لائیے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نشان لگایا تھا کہاں تک پڑھا ہے. وضو کی سنتیں پڑھ رہے تھے, اس میں تو نشان مسجد کی سنتوں پہ لگا ہوا ہے. گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لی تھی, گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لی, یہاں تک پڑھ لیا تھا. اب یہ ایک کتاب رکھ لیں, اسی میں سے پھر سنا دیا کریں. پچھلے نشست میں ہم نے وضو کی سنتوں کے بارے میں پڑھا تھا, وضو کی 18 سنتیں بتائی گئی تھیں, اور میں نے بتایا تھا کہ اکثر سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں لیکن اس کو سیکھ بھی لینا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ سنت ہے, دوسرے یہ کہ جو سنت رہ جائے اس کو پورا کرنا چاہیے. آج ہم فرائض وضو بتائیں گے. فرائض کہ وضو کا جو پہلے طریقہ پڑا تھا وہ تو سنت کے مطابق تھا, لیکن وضو میں بعض چیزیں فرض ہیں, اگر ان میں سے ایک بھی چیز ٹوٹ جائے یا اس میں کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا, آدمی بے وضو رہتا. اور وضو میں صرف چار چیزیں فرض ہیں. یہ فرائض کی بات ہو رہی ہے, سنت کی بات نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ سارا منہ دھونا, یہ پورا چہرہ ایک مرتبہ دھو لینا, ایک بار کوہنیوں سمیت, کوہنی تک نہیں, کوہنی سمیت. کوہنی سمیت کیا ہوگا, یہاں تک پانی آ جائے تاکہ اس میں کوہنی شامل ہو جائے. ایک بار کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا, ایک بار یہ دھو لیا, ایک بار یہ دھو لیا تو فرض ادا ہو گیا. اور تیسری چیز, ایک بار چوتھائی سر کا مسا کرنا. سر کے چار حصے اگر کیے جائیں تو اس کا چوتھائی حصہ سر اس کا مسا ہو جائے تو وہ فرض ادا ہو گیا, وضو ہو جائے گا. اور چوتھا کام, ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا, ٹخنوں کے ساتھ, ٹخنوں تک نہیں, ٹخنوں سمیت, ٹخنوں سے کچھ اوپر تک دھو لیا جائے تاکہ اچھی طرح ٹخنے بھی اس میں محفوظ ہو جائے. تو اتنا کرنے سے وضو ہو جائے گا, لیکن سنت کے مطابق وضو کرنے سے وضو کامل ہوتا ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے. اب اس فرض کو سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ کبھی آپ کے پاس پانی بہت تھوڑا ہے, یا دوسروں کو بھی چاہیے پانی, یا کوئی آدمی پیاس سے مر رہا ہے. اب آپ نے کہا نہیں تو میں تو تین ہی مرتبہ منہ دھوؤں گا, تینوں ہی مرتبہ میں ہاتھ بھی دھوؤں گا, پورے سر کا مسا کروں گا, تین تین مرتبہ پیر دھوؤں گا. کیونکہ جو آدمی فرض اور سنت کا فرق نہیں جانتا وہ تو یہی کرے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ نے پانی اتنا استعمال کر لیا, ایک آدمی پیاسا رہ گیا. مثلاً سفر میں ایک بوتل پانی ہے تو اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے وضو کو ایک ایک مرتبہ دھو لیں تاکہ دوسرے بھائی کا بھی فائدہ ہو جائے, اس کو بھی پانی مل جائے. دو آدمی وضو کے لیے بیٹھے ہیں, ایک آدمی سارا پانی استعمال کر گیا, دوسرے کے لیے نہیں ہے. تو فرض سیکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہم نے فرض ادا کر لیا. جہاز میں ہم سفر کرتے ہیں تو وہاں وضو کرنا مشکل ہوتا ہے, ایسے وقت میں یہ فرض سیکھنا کام آتا ہے کہ وہاں تھوڑا سے تھوڑے پانی کے اندر جلدی سے وضو کر لے آدمی اور نماز ادا کر لے, جو طریقہ علماء نے جہاز میں نماز ادا کرنے کا بتلایا ہے. جہاز میں بھی نماز ادا کرنا فرض ہے اس کے وقت پر, قبلہ بھی شرط ہے اس کے وقت پر, نماز پڑھنا بھی فرض ہے. تو اس وقت یہ چیزیں کام آتی ہیں. اور اسی طرح سے اور کوئی مجبوری ہو گئی, کوئی مرض ہے, کوئی پریشانی ہے, تو اس میں یہ چیزیں سیکھنے سے فائدہ ہوتا ہے. اور سنتوں کو سیکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا وضو کامل ہو جاتا ہے, کامل وضو کا زیادہ ثواب ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب یہی کتاب رکھیں اس کے ساتھ تو ہٹا دیں اس کو, تاکہ اسی سے پڑھیں گے. جی ہاں, اسی میں لے آؤں گا نا ساتھ, وہ ہٹا دیجیے, وہ یہاں رکھ لیجیے, کسی کو چاہیے وہ لے لے. اچھا بھائی, دعا کر لوں. ایک اعلان یہ ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی یہ اس جمعے کے بعد والا جمعہ اور اس کے بعد والا جمعہ, دو جمعے ہماری حاضری نہیں ہوگی. انشاءاللہ تعالی عمرے کا سفر ہے یہ پیر کی صبح کو ہمارا, تو دو جمعہ ہمارا آنا نہیں ہوگا. اس کے بعد جو تیسرا جمعہ آئے گا, کیا تاریخ پڑے گی تیسرے جمعے کو, دیکھو کیا تاریخ ہے, اکتوبر ہو جائے گا مہینہ. اکتوبر کا جو پہلا جمعہ ہے, چار تاریخ نا, چار تاریخ کا جو جمعہ ہے, چار اکتوبر کا انشاءاللہ, اس جمعے کو اللہ نے چاہا تو زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی. آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ ہمارے عمرے کی آسانی اور قبولیت کے لیے دعا کیجیے. میرے پیروں میں, گھٹنوں میں چکن گونیا کی وجہ سے تکلیف تھی, اب آج تو الحمدللہ بہت بہتر ہے, لیکن کمزوری ہے. تو ایسے میں سفر میں جو ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور میں آپ لوگوں کی طرف سے جو بھی تمنا رکھتے ہیں حضرات اور خواتین سب کی طرف سے انشاءاللہ میں دعا بھی کروں گا وہاں, اور وہاں حاضری کے لیے بھی سب کے لیے دعا کروں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حاضری ہوگی تو آپ کی طرف سے میں وہاں سب کی طرف سے سلام بھی پیش کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ رب العالمین. ہمارا کل کا دن ہے ہفتہ, اور اتوار کو بھی ہماری صبح کو وہاں گلستان جوہر میں ہماری جگہ ہے, جس کا پتہ اس میں لکھا ہوا ہے. صبح کو مجلس ہوتی ہے 11 بجے. بعض حضرات یہاں سے آتے بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ ہم کا آنا قبول فرمائے، تو مزید ملاقات کے لیے وہاں آ سکتے ہیں. اتوار کو صبح بھی مجلس ہوتی ہے 11 بجے سے 12:30 بجے تک ہر اتوار کو. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الى العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم لوگوں کے دلوں سے آپس میں نفرت جو پیدا ہوئی ہوئی ہے اللہ وہ نکال دے. آپس میں جھگڑا، آپس میں نااتفاقی اور ناچاقی اس علاقے میں مجھے بہت محسوس ہوتی ہے. نمازیوں کے اندر آپس میں محبت نہیں معلوم ہوتی. اے اللہ مجھے بھی اور یہاں کے نمازیوں کو بھی اور سب مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نصیب فرما. ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کی توفیق عطا فرما. ہر نیکی میں تعاون اور مددگاری کی توفیق عطا فرما. اور اللہ اپنے راستے میں خرچ کی بھی توفیق عطا فرما. یہاں اس کی بھی بڑی کمی دکھائی دیتی ہے کہ چارانہ اپنی جیب سے نکالنا گویا گناہ سمجھتے ہیں. بہت مجھے ان باتوں سے دکھ ہوتا ہے. اور جس کو یہاں پر اس بیان کے سلسلے میں تعاون کرنے کی توفیق نہیں ہے اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے. اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے. جو آدمی یہاں کے لیے تعاون نہیں کرتا وہ یقیناً مجھ سے محبت نہیں رکھتا. اور اگر محبت نہیں رکھتا تو میں اس کو کوئی الزام نہیں دیتا کیونکہ میں تو محبت کے قابل ہوں بھی نہیں. لیکن کوئی نہ کوئی اللہ والے محبت کے قابل ہیں. اس کو چاہیے کہ وہ وہاں جائے اور ان سے محبت کرے اور محبت کے لوازمات کو اپنائے. اللہ کے لیے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں. اپنے دلوں سے تعصب اور نفرت کو نکالیں. بدگمانیوں کو نکالیں. نیک گمانی پیدا کریں. تعاون پیدا کریں. ایک دوسرے کے حلیف بنیں، حریف نہ بنیں. اور خصوصاً نسلی تعصب کو ہم اپنے دل تعصب سے ہم اپنے دلوں کو پاک کریں. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت اور تعاون کی توفیق نصیب فرما. دین کے لیے خرچ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بخل کو، کنجوسی کو دور کر دے. اور بڑھ چڑھ کر اے اللہ اپنے راستے میں خرچ کی توفیق عطا فرما. اور الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جنہوں نے فرمائش کی نہیں بھی کی اے اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما. ہمارے مولوی امین صاحب بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما، ان کی عمر میں برکت دے. اور جو بھی حضرات جو ہے بیمار ہیں، ہمارے مولوی جلیل صاحب ان کے گھر میں بچے بیمار ہیں، اور جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے نہیں بھی کہا، میرے دوستوں میں سے بھی بعض بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اور اے اللہ تمام بے روزگاروں کو آسان حلال بابر روزی نصیب فرما. ہر مسلمان کو کشادہ اور برکت والی روزی نصیب فرما. اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان بچے بچیوں کو اے اللہ نیک اور محبت والے دیندار رشتے نصیب فرما. امن و چین اور سکون اور عافیت نصیب فرما. جن کے رشتے ہو گئے ان کو عافیت سے محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. بڑوں کا ادب نصیب فرما. آج چھوٹے جو ہے بڑوں کی برابری کرنے لگے ہیں. اے اللہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ چھوٹے بڑوں کے برابر سمجھتے ہیں. جہاں ان کو کوئی نصیحت کرو فوراً برابری کا سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایسا کہا اور آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. برابر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اے اللہ چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما، اطاعت نصیب فرما، اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت اور رحمت کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ جس بھائی بہن کی جو بھی جائز حاجت ہو، آپ عالم الغیب ہیں، دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، اور آپ پوری قدرت رکھتے ہیں ہمارے مسائل کو حل کرنے کی. اے اللہ ہمارے ہر جائز مقصد کو اے اللہ غیب سے پورا فرما. اور اے اللہ جہاں جہاں دینی مدارس ہیں، اے اللہ مساجد ہیں اور خانقاہیں ہیں اور تبلیغ جماعت ہے، اے اللہ سب کی امداد اور نصرت فرما، غیب سے مدد و نصرت فرما. اور اے اللہ حاسدین سے، دشمنوں کو معاندین کو معاونین بنا دے، دشمن کو دوست بنا دے. اور اے اللہ معاند کو معاون بنا دے، حاسدین کو بھی دوست بنا دے. اے اللہ اور جس کے مقدر میں ہدایت نہیں اللہ پھر اس کے شر کو دفع کر دے. جو لوگ دین کے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، ستا رہے ہیں، اور طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں. اے اللہ ان کا منہ کالا کر دے, اے اللہ ان کی سازشوں کو بے نقاب کر دے, اور سارے عالم میں ان کو ذلیل و خوار کر دے. اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما, اے اللہ ان کی غیب سے مدد و نصرت فرما, زبردست مدد و نصرت نازل فرما. اے اللہ اور اسرائیل کو اور بدبخت یہودیوں کو جو اسلام دشمن ہوئے ہوئے اور مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں اور انسانیت کے دعوے کرتے ہیں, حقوق انسانیت کے دعوے کرتے ہیں کمبخت, اور ظالم ان کمبختوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ بمباریاں کر کر کے معصوم بچوں کو شہید کر رہے ہیں, عورتوں کو شہید کر رہے ہیں, اور مردوں کو شہید کر رہے ہیں, بوڑھوں کو شہید کر رہے ہیں. یا حقوق انسانیت ان کی کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ صرف اور صرف دھوکے باز ہیں, شوبدے باز ہیں, مکار ہیں, چالاک ہیں, فریبی ہیں, ساری دنیا کو دھوکے میں رکھتے ہیں. اے اللہ ہم مسلمانوں کو اس دھوکے سے حفاظت فرما, اے اللہ ان کی نقالی سے حفاظت فرما. آج مسلمان ان کے جیسی وضع قطع بنا کر خوش ہوتا ہے, ان کے جیسی وضع قطع کو پسند کرتا ہے, داڑیاں مڈاتا ہے تو پتلونے ان کی جیسی پتلونے ان کی جیسی ٹی شرٹ پہن کے خوش ہوتا ہے کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہو گئے. یہ چماروں اور بنگیوں کی نقل, اے اللہ اس سے مسلمانوں کی حفاظت فرما, مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ اپنے نبی کے جیسی وضع قطع بنانے کی توفیق عطا فرما, اور اسی کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزیں فرما دے, سنتوں کا عشق جاگزیں فرما دے. اے اللہ ہم کو پورا پورا 100% سنت اور شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو جذب فرما لے, ہماری اولادوں کو بھی جذب فرما لے. اے اللہ اس برے ماحول میں, اس گناہوں کے ماحول میں سب خطرہ ہے, ہم بڑے کیا اور ہم چھوٹے کیا, ہمارے بچے کیا, سبھی کو اے اللہ اس ماحول سے خطرہ ہے. اے اللہ آپ ہی بچانے والے ہیں, ہم آپ ہی کے سامنے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بھی حفاظت فرما, ہمارے ایمان و اسلام کی حفاظت فرما, اور اللہ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما, گناہوں سے, برے ماحول سے, بری صحبت سے ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما, ہم سب کو جذب فرما لے, اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اور اللہ جو دشمن مسلمانوں کو ستا رہے ہیں, اے اللہ ان کو دوست بنا دے, اے اللہ ان کی آنکھیں کھول دے, ان کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے اور معاون بنا دے. لیکن اگر اللہ جس طرح بعضوں کے مقدر میں دین اسلام ہے ہی نہیں, اور اللہ آپ ان سے تقدیر میں آپ ان سے راضی ہی نہیں ہیں, تو اللہ پھر ان کے شر کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے. اے اللہ ان کی طاقت اور طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دے, ان کو سارے عالم میں ذلیل و خوار کر دے, ان کی سازشوں کو بے نقاب کر کے ان کو ذلیل و خوار کر دے, اور ان کی سازشوں کو انہی کے اوپر الٹ دے. اللہ ان کو دردناک عذاب نازل فرما دے, اے اللہ ان کو زمینوں میں دسا دے, ان پر دردناک عذاب نازل فرما دے, ان کو کوڑی کر کے سسکا سسکا کر تڑپ تڑپا تڑپا کر موت کے منہ میں پہنچا دے, اور ان کو جہنم رسید کر دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. میرے پیارے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دام اللہ عزلہم علینا بھی سفر حرمین شریفین کے لیے حاضر ہو رہے ہیں, اے اللہ ہم کو ان کی زیارت اور اے اللہ ان کی صحبت کی توفیق نصیب فرما, اور زیارت حرمین شریفین بھی مقبول نصیب فرما. اے اللہ اس سفر کو کامیاب فرما, میرے شیخ کے لیے بھی سفر کو انتہائی آسان فرما, قدم قدم منزل بنا دے, اور سارے عالم میں اے اللہ اپنی محبت کے اسرار کے نشر کا ذریعہ بنا دے. میرے پیارے شیخ کی عمر مبارک میں برکت عطا فرما, اللہ حب شیخ میں مجھے ممتاز کر دے, حب شیخ میں مجھے ممتاز کر دے. اے اللہ میرے پیارے شیخ کے قلب میں میری محبت عطا فرما دے, اور میرے قلب میں اپنے پیارے شیخ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے, اپنے شیخ کی اطاعت نصیب فرما دے. اے اللہ 100% مطیع اور فرما بردار بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. میرے بچے کے مدرسے کے بھی اللہ مدد اور حفاظت فرما, حاسدین اور دشمن جو ہیں وہ سرگرم ہو چکے ہیں, جب سے تعمیر شروع ہوئی ہے حاسدین اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, دشمن رکاوٹ ڈال رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی سے معاونین بھی آپ نے پیدا فرمائے ہیں, ایسے ایسے معاونین ہیں کہ الحمدللہ ان دشمنوں کے شر سے حفاظت ہو رہی ہے. اے اللہ دشمنوں کو بھی دوست بنا دے, اے اللہ ان کو ہدایت دے دے اور معاون بنا دے, اور اے اللہ جہاں جہاں بھی خواتین کا کام ہو رہا ہے، مدرسہ، مسجد، خانقاہ، تبلیغ جماعت، قرآن پاک کے ادارے، اے اللہ ہر ادارے کی مدد فرما اور اس کی حفاظت فرما اور اسے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.